الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون اللہ رب العزت کا ارشاد مبارک ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے مسلمانوں اللہ جل جلالہ کی نافرمانی سے بچو ولتنظر نفس ما قدمت لغد غور کرو کل کے لیے کیا کیا ہے تم نے واتقوا اللہ اللہ کی نافرمانی سے بچو ان اللہ خبیر بما تعملون بے شک اللہ تعالی خبر رکھتا ہے جو تم عمل کرتے ہو ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ان سے ان کے نفوس کو بلا دیا گیا اولئک هم الفاسقون یہ اللہ کے نافرمان لوگ ہیں لا يستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ برابر نہیں ہے جنت والے لوگ اور جہنم والے لوگ اصحاب الجنت هم الفائزون جنت والے لوگ ہی کامیاب ہیں عزیز دوستو مسلمان بھائیو اللہ رب العزت نے انسان کو زندگی عطا فرمائی ہے اور اس زندگی کا انسان کو ایک مقصد عطا فرمایا ہے انسان کی زندگی کا ایک مقصد ہے ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو ہمارا مقصد ہی معلوم نہیں ہے اور یا ہم نے اپنا مقصد غلط طے کر لیا ہے بہت سارے ہیں جن کا مقصد کی طرف توجہ ہی نہیں ہے کہ بھئی زندگی کیا ہے بھئی زندگی کیا ہے بھئی انسان پیدا ہوتا ہے بچہ ہوتا ہے جوان ہوتا ہے شادی ہوتی ہے بچے ہوتے ہیں بوڑھا ہو جاتا ہے بیمار ہو جاتا ہے مر جاتا ہے قبرستان سے ختم اور کیا ہے میں نے کیا کرنا ہے اس دنیا میں میری کیا حیثیت ہے میری زندگی کا کیا مقصد ہے مجھے اللہ تعالی نے کیوں پیدا کیا ہے مجھے اپنا مقصد معلوم ہے پہلی بات اگر معلوم ہے تو مقصد کی طرف چل رہا ہوں یا صرف معلوم ہے کہ یہ الحمرا مسجد ہے، نماز پڑھنے نہیں جاتا ہوں لیکن یہ الحمرا مسجد ہے. گھر پہ بیٹھے رہنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. مقصد زندگی انسان کے لیے واضح ہونا، یہ کامیاب انسان کی نشانی ہے جو دنیا میں مقصد لے کے چلتا ہے. اور ایک انسان وہ ہے جس کے سامنے کوئی مقصد ہی نہیں ہے. اگر مقصد کھانا ہوتا اور مقصد پینا ہوتا، مقصد یہ چیزیں ہوتی تو اس میں تو جانور ہم سے بہت آگے. شیر ایک وقت میں سنائے 6-7 کلو گوشت کھاتا ہے. اب وہ صبح شام اگر 6-7 کلو گوشت کھاتا ہے تو روزانہ 14-15 کلو گوشت کھا جاتا ہے. کوئی انسان اتنا نہیں کھا سکتا. شیر جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے لیکن مر گیا تو ختم ہو گیا. انسان کو اللہ نے مقصد زندگی عطا فرمایا، اور جب یہ مقصد زندگی سے ہٹ جاتا ہے اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے. جیسے آج دنیا میں ہماری پٹائی ہو رہی ہے، 125 ارب مسلمان ہے دنیا میں اور اسرائیل کتنا ہے؟ مجھے نہیں پتا کتنا ہے، 1 کروڑ ہوگا، 2 کروڑ ہوگا، کتنا جی؟ 54 لاکھ. 54 لاکھ یہودی 125 ارب مسلمانوں کی پٹائی کر رہا ہے. 54 لاکھ یہودی مغضوب علیہم، جن پر خدا کا غضب ہے، جن پر قرآن پاک میں اللہ نے لعنت برسائی، آج وہ ملعون قوم 54 لاکھ یہودی 125 ارب مسلمانوں کو ذلیل کر رہا ہے. یہ وہی حال ہے جب تاتاری نے مسلمان کو کہا لیٹ جا، میں تلوار لے کے آ رہا ہوں، تیری گردن کاٹنی ہے. تو مسلمان لیٹا رہا اور تاتاری گھر سے تلوار لے کے آئے، اس کی گردن کاٹی. او بھائی اٹھ کے بھاگ جا. مقصد زندگی کو ہم نے نہیں سمجھا، اپنے مقصد سے ہٹ گئے ویلیو، ہماری حیثیت ختم ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ مسلمان غثاء کا غثاء السیل، مسلمان خس و خاشاک کی طرح ہوگا. خس و خاشاک کی کچرے کی کوئی حیثیت ہوتی ہے؟ پانی کا بہاؤ جدھر چاہے اسے بہا کے لے جائے. امن قلت العدد یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، کیا ایسا اس وجہ سے ہوگا کہ اس وقت دنیا میں مسلمان کم ہوں گے عدد کے اعتبار سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، ایسا نہیں ہو، تعداد تو بہت ہوگی. پھر کیوں ایسا مسلمانوں کے ساتھ ہوگا؟ وہ کیوں خس و خاشاک بن جائیں گے؟ فرمایا ان میں وہن پیدا ہو جائے گا. ومن وہن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہن کیا چیز ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. دنیا کی محبت دل میں آ جائے گی اور موت سے نفرت کریں گے، موت کو سننا بھی نہیں چاہیں گے، موت کو سننا بھی نہیں چاہیں گے. ایک دفعہ میں نے موت پہ بیان کیا، کافی پہلے کی بات، نمازی کہنے لگے یہ موت کے بیان نہ کیا کرے، میں دوسری مسجد میں چلا جاؤں گا. بہرحال وہ تو دنیا سے بھی چلے گئے جنہوں نے کہا تھا، اللہ ان کی مغفرت فرما، آمین کہے. جب انسان کے دل میں دنیا کی محبت آئے گی اور موت سے نفرت کرے گا، فرمایا اس امت کی مثال خس و خاشاک کی ہو جائے گی. امتیں بلائی گی مسلمانوں کے خلاف ان کو مارنے کے لیے، جیسے کھانے والے کو دسترخوان پر بلایا جاتا ہے. اس لیے کہ ہم نے اپنے مقصد زندگی کو بھلا دیا. ہمارا مقصد زندگی وہ اللہ رب العزت کی اطاعت، اللہ تعالی کی فرما برداری، اللہ تعالی کے احکامات کی پیروی، اپنے نبی کے سنتوں کو اپنی زندگیوں میں رائج و نافذ کرنا. لیکن آج ہمارے اندر وہ چیز نہیں رہی، ہم اپنے مقصد سے ہٹ گئے. اور جب انسان مقصد سے ہٹ جائے یا اس کے پاس مقصد نہ ہو، اس انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. پھر اگر کسی سے کہو کہ بھائی شریعت کی پاسداری کرو، دیکھو نماز کا اہتمام کرو، دیکھو کاروبار میں سود نہ کرو، دیکھو بے حیائی کے کام نہ کرو، دیکھو لوگوں کو دھوکہ مت دو، زبان کا غلط استعمال نہیں کرو، کہ تیرے کیا باتیں کرتے ہیں. ایسی باتیں کرتے ہیں، دنیا دیکھو مغرب کہاں سے کہاں پہنچ گئی. میں نے یہ بات ذکر کی تھی، اپنے موبائلوں کو بند کر دیں، اپنے موبائل فون کو بند فرما دیں. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ دیکھو باطل کبھی بھی اوپر نہیں آتا. اللہ تعالی نے فرمایا کہ حق غالب ہے، باطل مغلوب ہے. لیکن اگر دنیا کے اندر کہیں باطل غالب آ رہا ہے تو اس نے کسی حق بات کو پکڑا ہوا ہے، اور اگر کہیں حق مغلوب ہو رہا ہے اس حق میں کوئی غلط چیز داخل ہو گئی ہے، اس حق میں کوئی غلط چیز داخل ہو گئی ہے. گھر میں چور گھس گیا تو گھر والا خود بھی فائرنگ کرتا ہے، ورنہ اپنے گھر پہ کوئی فائرنگ نہیں کرتا، لیکن چور گھس گیا تو وہ فائرنگ کرتا ہے. حق کو اللہ تعالی نے غالب ہونے کے لیے رکھا ہے، لیکن حق کے اندر کوئی باطل چیز داخل ہو گئی اور باطل کو مغلوب ہونے کے لیے رکھا، لیکن باطل نے کسی حق کو پکڑ لیا. یہ دنیا جسے مسلمان چلانے کے لیے آیا تھا اور مسلمان اس دنیا کے نظام کو چلاتا تھا، آج کافر اس دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے، ہم ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. کیوں؟ ہم اپنے مقصد سے ہٹ گئے. جو دیانتداری اسلام نے ہمیں بتلائی تھی، جو وعدے کی پاسداری اسلام نے ہمیں بتلائی تھی، جو سچ کی تعلیم اسلام نے ہمیں دی تھی، جو حقوق کی ادائیگی کی تعلیم اسلام نے ہمیں دی تھی، وہ تعلیمات ہم نے ترک کر دی، اس کو مغرب نے لے لیا. وہ کفر پر ہونے کے باوجود اسلام کی تعلیمات کے مطابق چل رہا ہے، اسے فائدہ مل گیا، دنیا میں غالب ہو گیا. اس لیے لکھا ہے علماء نے کہ اسلام کے جو بھی اصول اور تعلیمات ہیں اسے کافر بھی اپنائے گا اسے فائدہ ہوگا. جو دنیا کے لیے اللہ نے اصول بنائے ہیں، جو دنیا کے لیے اللہ تعالی نے قوانین مرتب کیے ہیں، اگر ان قوانین کو کافر بھی اپنائے گا دنیا میں اسے بھی فائدہ ہوگا، اور اسے ہو رہا ہے. مغرب کا اصول تھا کہ جب آپ کوئی چیز خریدتے تھے تو 20 دن بعد بھی وہ واپس کرتا تھا، مہینے بعد بھی واپس کرتا تھا. یہ کس نے کہا؟ ہمارے نبی نے کہا. جس نے کسی کی خریدی ہوئی چیز کو واپس کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. لیکن جب ہم وہاں پہنچے تو ہم نے اپنی کاروائیاں شروع کر دی. جب ہم نے اپنی کاروائیاں شروع کر دی تو انہوں نے دن گھٹانا شروع کر دیا، پتہ نہیں واپس لیتے یا نہیں لیتے، خدا جانے. یہاں تک ان کے یہاں کہ اگر آپ نے کہا کہ میرا فون جو میں نے فلاں ملک کیا غلطی سے میرے نمبر ملا دیا، وہ کہتے ٹھیک ہے، بل سے اس کو ہٹا دیتے تھے. وہ کافر ہے لیکن انہوں نے ہمارے نبی کی تعلیمات کو اپنایا، ہم مسلمان ہیں، ہم نے اپنے نبی کی تعلیمات سے نفرت کی، ہم ان سے دور چلے گئے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مغرب کی کامیابی کا مدار شراب ہے، مغرب کی کامیابی کا مدار بے حیائی ہے، مغرب کی کامیابی کا مدار ان کی برائیاں ہیں. قطعاً نہیں، ان کی کامیابی کا مدار شراب نہیں ہے، ان کی کامیابی کا مدار ان کی وہ برائیاں نہیں ہیں، ان کی کامیابی کا مدار وہ اصول ہے جو اسلام نے بتلائے تھے اور انہوں نے اس پر عمل کر کے دنیا کو بتا دیا. ہمارے اندر نہ کوئی نظم و ضبط ہے، نہ کوئی ترتیب ہے. آپ سفر کریں، دوسرے ایئرپورٹوں پہ جائیں گے سب صحیح ہو جائیں گے، ادھر آتے ہی، اپنے ملک میں آتے ہی جھگڑے شروع، غصہ شروع. پوری دنیا میں جائیں گے نظم و ضبط میں ہو جائیں، چونکہ پوری دنیا میں نظم و ضبط ہے. میں بڑا حیران ہوا، بنگلہ دیش میں نے دیکھا بس میں سوار ہونے کے لیے، حالانکہ بس میں سوار ہونے والے غریب طبقہ ہوتا ہے، تعلیم سے دور ہوتا ہے، آداب اور چیزیں زیادہ نہیں جانتا. میں نے ایک اسٹاپ پر دیکھا لوگ بس کے لیے لائن سے کھڑے، کہ بس آئے گی، کھڑی ہوگی، پھر باری باری بس میں چڑھیں گے، جتنے چڑھ گئے ٹھیک. میں بڑا حیران ہو گیا. تو ہمارے اندر کوئی اصول، کوئی ضابطہ نہیں، خس و خاشات کی طرح ہو گئے ہیں، ہر بات اپنی مرضی سے کرتے ہیں. اور دیکھو، آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر جہنم میں جانے کے لیے کسی اصول ضابطے کی ضرورت ہے؟ جہنم میں جانے کے لیے کسی اصول کی ضرورت نہیں، اپنی مرضی کی زندگی گزارو، جو چاہو کرتے جاؤ. لیکن جنت میں جانے کے لیے کچھ اصول ہے. دنیا کے اندر کامیاب اداروں کے اصول ہیں، کامیاب انسان کے اصول ہیں، اور جس کے زندگی میں اصول ضابطے نہ ہو، یہ ناکام انسان ہے. صبح اٹھ کے کیا کرنا ہے پتہ نہیں، دیکھتے بھی کیا کرتے ہیں، شام ہو گئی کیا کرتے، دیکھتے بھی کیا کرتے ہیں، سوتے ہو، دیکھتے ہیں یا سو جائیں گے یا پھر ساری رات جاگتے رہیں گے، صبح سو جائیں گے، سوتے کے وقت میں جاگ رہا ہے، جاگنے کے وقت میں سو رہا ہے، کام کے وقت میں کھیل رہا ہے، کھیل کے وقت میں کام کر رہا ہے، کھانے کے وقت میں چائے پی رہا ہے، چائے کے وقت میں کھانا کھا رہا ہے. تو یہ کوئی انسان ہے؟ یہ کوئی کامیاب آدمی؟ اسی لیے آج ہم ذلت و پستی کا شکار ہیں، ہم اپنے مقصد سے دور ہو گئے، مقصد سے ہمارا تعلق کمزور ہو گیا. جب انسان مقصد پر ہوتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے ہلا نہیں سکتی، وہ اپنے مقصد کی طرف چل رہا ہوتا ہے، اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، اسے چوٹ بھی لگے اسے پرواہ نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ مقصد کی طرف چلا جا رہا ہے، اس کو پرواہ ہی نہیں ہے. آج ہم ہیں کہ ہماری زندگی میں کوئی اصول نہیں. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. رب العالمین نے فرمایا تمہیں مال کی کثرت نے دھوکے میں ڈال دیا، تم اس مقابلے میں لگ گئے، یہاں تک کہ تم قبروں میں چلے گئے، یہاں تک کہ تم قبر میں پہنچ گئے. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ان قریب تم پہچان لوگے، تمہیں علم میں یہ بات آ جائے گی کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اس لیے میرے عزیز دوستو، ہمارا مقصد زندگی اللہ کی رضا مندی کو حاصل کرنا ہے اور اللہ تعالی کے دین پر اپنی زندگی کو گزارنا ہے. جس کے سامنے مقصد ہوتا ہے تو وہ اپنی زندگی اس پر گزارتا ہے اور وہ موقع سے فائدہ لیتا ہے، اور اگر مقصد نہ ہو تو وہ غیر کے ہاتھوں کا شکار ہو جاتا ہے. کوئی مقصد ہی نہیں نا، کوئی کام ہی نہیں تو کیا ہوگا، اسے کوئی بھی استعمال کر لے. ہمارے یہاں وہ طبقہ جن کے پاس کوئی مقصد نہیں ہے، وہ غیر کے ہاتھوں کا کیسے شکار ہو جاتا ہے. مجھے اس دن ایک مولوی صاحب کہنے لگے، جی وہ ایک ساتھی، وہ کہہ رہے ہیں شب قدر کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ کہتے جی شب قدر کوئی چیز نہیں ہے. میں نے کہا اچھا, قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرماتے ہیں, اب ہم اللہ کی بات مانیں اس کی مانیں. فتنوں کا شکار مسلمان ہو رہا ہے, کیوں؟ اپنے مقصد پہ کام نہیں کر رہا, دوسروں کے ہاتھوں یرغمال ہو جاتا ہے, اپنی آخرت کی تیاری نہیں کر رہا, دنیا کے امور میں پھنس جاتا ہے, باطل فرقوں کے ہاتھ پھنس جاتا ہے. اس لیے میرے مسلمان بھائیوں, ہمیں اپنے مقصد کو پہچاننا چاہیے اور پھر اس مقصد کی طرف ہمیں روانہ ہونا چاہیے, اس مقصد پر اپنی زندگی گزارنی چاہیے. کامیاب لوگ ایسے ہوتے ہیں, اور جتنا ہم مقصد سے قریب ہوں گے اتنا ہمارا جذبہ مضبوط ہوگا. رسول پاک علیہ السلام, صحابہ کرام, حضرات تابعین اپنے مقصد سے قریب تھے, اسے انہیں دنیا کی کوئی طاقت پیچھے نہیں ہٹا سکتی تھی, نہ غربت ہٹا سکتی تھی, نہ مالداری ہٹا سکتی تھی, نہ کوئی اور چیز ہٹا سکتی تھی. صحابہ کرام میں صاحب حیثیت بھی تھے, کمزور بھی تھے, لیکن مقصد پر سب چل رہے تھے, اس لیے کہ سب کو اپنا مقصد معلوم تھا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے. ہمیں تو اپنی زندگی کا مقصد ہی نہیں معلوم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے مسلمانوں, اللہ کی نافرمانی سے بچو اور غور کرو کہ تم نے کل کے لیے کیا کیا ہے. اللہ تعالی نے فرمایا کل کے لیے کیا کیا ہے. خبر کے اندر جا کر انسان کو اس کے عمل کے سوا کوئی چیز کام نہیں آئے گی, اور اس دنیا میں بھی اس کو اچھی زندگی دلانے کے لیے ان اعمال کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. شریعت کے تابعداری کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے جو دنیا میں انسان کو اچھی زندگی کی ضمانت دے سکے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا. فرمایا جو بھی اچھا عمل کرے گا ہم اسے دنیا میں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. حالات اتنے بگڑے ہوئے ہیں, ہر آدمی کہتے جی ہم کیا کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. اے مسلمانوں اپنی فکر کرو, اے مسلمانوں اپنی فکر کرو, لا یضرکم تمہیں نقصان نہیں دے سکے گا گمراہ, اذا اہتدیتم اگر تم خود ہدایت پر ہوئے, اگر تم خود صحیح ہو تو تمہیں کسی کی گمراہی سے نقصان نہیں پہنچے گا. اپنی فکر کرو, اپنی اولاد کی فکر کرو, اپنے گھر کی فکر کرو. آج ہمیں دوسرے کی فکر ہے, دوسرے کی کمزوری کو تلاش کرتے ہیں, اور میرے اندر جو کمزوری ہے اور میرے اندر جو کمی ہے اس کی اصلاح میں نہیں کرنا چاہتا. میں کہیں بھی کوتاہی کرتا ہوں اس پر پردہ ڈال دیتا ہوں, دوسروں کی کوتاہیاں ذکر کرتا ہوں. مجھے اپنی نیکی نظر آتی ہے لیکن مجھے اپنے گناہ نہیں نظر آتے جو میں کر رہا ہوں. اس لیے عزیز دوستو, اپنے مقصد زندگی کو پہچاننے کے لیے کہ میرا مقصد زندگی اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری اور اپنے رب کی رضا مندی کو حاصل کرنا ہے, اور رب کی رضا مندی کو حاصل کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف انسان نماز, پوری زندگی کو شریعت کے دائرے میں لے لیا جائے. اور اس کے لیے دو بڑے شاندار نسخے ہیں کہ اگر اس پر عمل کیا جائے انسان کی ساری زندگی, سارے اعمال وہ اجر کا باعث بن جائے. پہلا نسخہ, جو کرو اللہ کے لیے کرو, اخلاص. بھائی کے ساتھ اچھا کرو تو اللہ کے لیے, پڑوسی کے ساتھ کرو تو اللہ کے لیے, بڑے کے ساتھ کرو تو اللہ کے لیے, چھوٹے. اچھا, ہم کرتے ہیں کسی غرض سے کہ بھائی تاکہ مجھے سلام کرے, سلوٹ مارے. اب وہ جب سلام نہیں کرتے غصہ آتا ہے, کہ یار یہ بھائی کو میں نے اتنا کیا یہ سلام بھی نہیں کرتا مجھے. کہتے ہیں باقاعدہ کہ سلام ہی نہیں کرتا. بھائی سلام کے لیے کیا تھا آپ نے, پھر تو نہ کرنا بہتر تھا. سلام کے لیے کیا تھا پھر تو نہ کرنا بہتر تھا. اندر سے پھر انسان جلتا ہے, تو اپنی جلن سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو کرو صرف اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے کرو. اس میں بسا اوقات آپ کو کسی چھوٹے کو بھی منانا پڑے گا تو آپ کو تکلیف نہیں ہوگی, میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. ورنہ تو نفس کہہ گئے بھائی اور تم, میں تو حضرت والا, حضرت امام صاحب, خطیب صاحب, مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اس بچے کو جاؤں ہاتھ ملاؤں. لیکن جب نیت میں آ گیا نہیں اللہ کے لیے تو بات ہی ختم ہو جائے گی. اس کے سامنے بچہ بڑا چھوٹا, وہ مقصد ہی الگ چلا گیا, بہت اوپر چلا گیا. وہ اس نے پھر نہ امیر کو دیکھنا ہے, نہ غریب کو, نہ چھوٹے نہ بڑے کو, اس نے تو دیکھنا ہے میرا اللہ کس پہ خوش ہوتا ہے, اس پہ خوش ہوتا ہے. حضرت مفتی رشید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ, ایک دفعہ اپنے گھر سے تشریف لائے مسجد میں اور خادم مسجد کی صفائی کر رہا تھا, ان سے مصافحہ کیا اور کہا کہ میں آپ کی ملاقات کے لیے آیا تھا, میں آپ کے ملاقات کے لیے آیا تھا. کہاں وہ اتنے بڑے عالم, کہاں خادم, لیکن بس وہ اللہ کی رضا کا جذبہ تھا. انہوں نے اس کو نہیں دیکھا, بس انہوں نے کہا میں اللہ کے لیے ان سے ملنا چاہتا ہوں, یہ مسجد کی خدمت کر رہے ہیں. تو پہلا نسخہ کہ اپنے ہر عمل میں اللہ کی رضا کو شامل کر دو. وہ کسی سے میٹھے بول بولنے ہیں, کسی سے ہاتھ ملانا ہے, کچھ بھی کرنا ہے. اور نمبر دو, ہر عمل کو اپنے نبی کے سنت کے سانچے میں ڈال دو کہ بھئی میرے نبی کیسے کرتے تھے. یہ وہ انسان ہے جس کا کوئی عمل اجر سے خالی نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بیٹھ جائیں تشریف رکھے, یہ پھلانگ کے چلنا منع ہے, نمازیوں کو اس طرح پھلانگتے ہوئے آنا منع ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہانی سناتے رات کو. کیا سناتے؟ کہانی سناتے. گیارہ عورتوں کی بخاری میں طویل روایت ہے, گیارہ عورتوں کا قصہ. وہ ہر عورت اپنے شوہر کا تذکرہ کرتی کہ حضرت جی اچھے ہیں, کوئی کہتا ہے حضرت جی برے ہیں, ایک طویل قصہ ہے. اصغر صاحب بہت متوجہ ہو گئے, سننا ہے آپ کو. تو بخاری میں باقاعدہ تفصیلی قصہ ہے, معتکفین کو سناؤں گا انشاءاللہ. تو نبی علیہ السلام نے وہ گیارہ عورتوں کا قصہ سنایا اما عائشہ کو. کہانی سنائی, کیا مقصد؟ دل جوئی. اب آپ بھی رات کو کوئی قصہ بیگم کو سنا دیجیے ان کو خوش کرنے کے لیے. اب ہم نے نیت یہ کر لی کہ بھئی ہمارے نبی نے بھی تو سنایا تھا, اس نیت سے آپ نے بھی قصہ بنا دیا. وسیم صاحب نے قصہ بنا دیا, بیگم کو سنا دیا رات کو. نیت کر لی کہ بھئی ہمارے نبی بھی سناتے تھے. اب قصہ بھی سنایا, دل جوئی بھی ہو گئی اور اجر بھی مل گئی. کیا خیال ہے؟ آپ سنائیں گے؟ کوکب صاحب نے نیت کر لی ہے, جاتے ہی اعتکاف سے عید کی رات کو ایک زبردست قصہ سنائیں گے. اللہ خیر کرے کیا سنائیں گے. تو یہ دین ہمارا اتنا بہترین, اتنا آسان کہ آپ, نبی علیہ السلام نے کتنی پیاری بات فرمائی, فرمایا بھائی بیوی کے منہ میں لقمہ بھی دے گا نا اس پہ بھی اللہ اجر دے گا. اپنے بچے سے پیار کرے گا, اس کا بوسہ لے گا, اس پہ بھی اللہ اجر دے گا. حالانکہ انسان اپنے بچے سے ویسے ہی پیار کرتا ہے. ہمارے نبی کی سنت, وہ اپنے بچوں سے بوسہ لیتے تھے, پیار کرتے تھے. تو ہماری زندگی کا کوئی عمل اجر سے خالی نہیں, بس صرف بات یہ ہو گئی کہ ہم نے اپنی نبی کی زندگی کو چھوڑ دیا، نبی کی سنتوں سے دور ہو گئے اور مقصد زندگی سے دور ہو گئے، تو ہم دوسروں کا شکار بن گئے، دوسروں کے لقمہ و نوالہ بن گئے۔ ایک بچہ اگر اسکول نہ جاتا ہو پڑھائی کے زمانے میں تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ نفلے پڑھے گا۔ جس بچے کو آپ نے مدرسے میں اسکول میں داخل نہیں کیا اور تعلیم کا زمانہ ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بچہ گھر میں بیٹھ کے نفلے پڑھتا رہے؟ وہ یا نل توڑے گا یا دروازہ توڑے گا، کوئی بھی نقصان والا کام کرے گا۔ متحرک زندہ انسان ہے، اس کی عمر ایسی ہے، آپ نے اس کو اس کے مقصد میں کام میں نہیں لگایا تو بے مقصد کے ہاتھ لگ جائے گا، ممکن ہے وہ کسی کے ہاتھ لگ کر چور بن جائے، کسی کے ہاتھ لگ کر کچھ اور کام کر لے۔ بہت سارے بچے ہیں نظر آتے ہیں جن کو مقصد پہ نہیں لگایا گیا تو وہ بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، کسی کے درخت سے کیریاں توڑ رہے ہوں گے یا کسی کی گاڑی کا شیشہ توڑ رہے ہوں گے۔ اسی طرح وہ انسان جس نے اپنے مقصد زندگی کو نہیں پہچانا، وہ شیطان کے حوالے ہو کر اللہ رسول کو ناراض کر کے بربادی والی زندگی گزارے گا۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے ایک قصہ لکھا ہے کہ بچپن میں میں اپنے والد کے ساتھ ایک میلے میں گیا، بڑا رش تھا۔ شیخ سعدی کہتے ہیں میرے والد نے کہا کہ ہاتھ مضبوطی سے پکڑنا بیٹا، گم نہ جاؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ابا جی، کہو میں رش میں ہاتھ چھوٹ گیا ہو۔ بہرحال کافی تکلیف اور دیر کے بعد پھر میری اور والد صاحب کی ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے ڈانٹا اور کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا۔ میں نے کہا جی ہاں غلطی ہو گئی۔ کہنے لگے اس پر انہوں نے مجھے ایک بات کہی کہ بیٹا اس دنیا کے اس چھوٹے سے میلے میں تم نے میرا ہاتھ چھوڑا، تم بھی پریشان ہو گئے، میں بھی پریشان ہو گیا۔ یاد رکھنا اپنی زندگی میں اگر محمد رسول اللہ کے دین کو چھوڑ دو گے ایسے گم ہو جاؤ گے، ذلیل ہو جاؤ گے کہ اپنے مقام تک کبھی نہیں پہنچ سکو گے۔ کہتے وہ جملہ میرے دل و دماغ میں نقش ہو گیا کہ اس میلے میں تم نے میرا ہاتھ چھوڑا تو تم بھی تکلیف میں، میں بھی تکلیف میں۔ یاد رکھنا اس دنیا کے میلے کے اندر اگر محمد الرسول اللہ کے دامن کو چھوڑ دیا تو ذلیل ہو جائیں گے اور ایسے گم ہو جائیں گے ہمیں منزل کبھی نہیں پتا ہوگا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کیا کرے جی، سمجھ ہی نہیں آ رہا، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ اللہ کے نبی کا اتنا واضح دین، اللہ کا اتنا واضح دین، پیغمبر کی اتنی واضح تعلیمات، اور پھر بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں، کیوں؟ میرا مقصد مجھے معلوم ہی نہیں کہ میں کیوں زندگی گزار رہا ہوں۔ میری زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، وہ نماز سے بھی، وہ ملازمت سے بھی، وہ تجارت سے بھی۔ ہمارے نبی نے ملازمت بھی کی، ہمارے نبی نے تجارت بھی کی، ہمارے نبی نے زراعت بھی کی، ہمارے نبی نے خلافت بھی کی، سارے کام کیے۔ نماز کے ذریعے سے بھی اللہ کو راضی کرنا ہے، روزے کے ذریعے سے بھی اللہ کو راضی کرنا ہے، کاروبار سے بھی اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اگر تجارت کا، فیکٹری کا مقصد صرف پیسہ کمانا ہے، پیسہ ویسے ہی آ جائے گا۔ اس کے اندر اچھی نیت شامل کرو، اس کے اندر اچھی نیت شامل کرو، اللہ کے مخلوق کو روزگار ملے گا، اللہ کی مخلوق کی ہم اچھی تربیت کریں گے، ان کو اچھی باتیں بھی بتلائیں گے۔ صرف پیسہ نہ ہو، اس کے اندر ایک مقصد شامل کرو۔ لیکن آج ہماری زندگی ہے بس ٹھیک ہے جی، بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، بیمار ہو گیا، مر گیا، کفن دفن ہو گیا، ختم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بڑی عظمت دی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے انسان کو معزز محترم بنایا ہے۔ اے انسان تو محترم ہے، اللہ نے تجھے محترم کہا، اس چاند کو محترم نہیں کہا جو چمکتا ہے پوری دنیا کو روشن کرتا ہے، اس سورج کو محترم نہیں کہا جو ساری دنیا کو روشن کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو محترم نہیں کہا جس نے پوری دنیا کے اوپر اپنا سایہ کیا ہوا ہے، دیگر کسی مخلوق کو نہیں کہا، اے انسان تجھے محترم کہا، اور تو محترم بنتا ہے ان صفات کے ساتھ۔ انسان محترم اس سے نہیں بنتا کہ گورا ہے یا کوئی موٹا ہے یا کوئی اونچے قد والا ہے یا کوئی بڑا باڈی بلڈر ہے، محترم انسان بنتا ہے اس چیز سے جو انسان کے اندر میں ہے، جو انسان کے اندر میں ہے وہ ہے ایمان، وہ ہے ایمان جس کی وجہ سے انسان محترم بنتا ہے، اور اگر اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، آج کا یہ مبارک دن، یہ مبارک مہینہ اور یہ مبارک لمحات اور اتنا پیارا موسم، میں نے ساتھیوں سے کہا، دیکھو ایک ساتھی کے ساتھ کھڑا تھا، میں نے کہا اللہ ہم پہ کتنا مہربان ہے، ہماری کمزوریوں کو دیکھو اور رب کی مہربانیوں کو دیکھو، ہماری کمزوریوں کو دیکھو، ہماری خطاؤں کو دیکھو، ہماری لغزشوں کو دیکھو اور رب العالمین کے مہربانیوں کو دیکھو، کیسا مبارک دن ہمیں دیتا ہے، یہ مبارک زمانے ہمیں دیتا ہے اور ایسے خوبصورت موسم ہمارے لیے بناتا ہے۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، ایک دفعہ پڑھو، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اے اللہ ساری تعریفیں آپ کے لیے، اے اللہ سارے شکرانے آپ کے۔ اس لیے میرے دوستو یاد رکھو، ہماری زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، ہماری زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کے ہر چیز سے، نماز سے بھی، روزے سے بھی، زکات سے بھی، حج سے بھی، لیکن صرف ان چار میں نہیں، کاروبار سے بھی، تجارت سے بھی، ملازمت سے بھی، ہر چیز، ہر چیز کے اندر ہمارا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اس کے لیے دو آپ کو نسخے بتائے، جو کرو اللہ کے لیے، جو کرو بیوی کے ساتھ کرو، بچوں کے ساتھ کرو، رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، جو بھی جس کے ساتھ ہو اللہ کے لیے، بس اللہ کرے کہ یہ ہمارا جذبہ بن جائے۔ شیطان تو بننے نہیں دیتا کہ نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بڑا مشکل ہے، اس نے تو شادی میں 1000 روپے دیے تھے، تو لہٰذا میں لفافے میں 2000 کا نقصان ہو جائے گا تو کیسے ہوگا، بھائی اللہ کے لیے دینا، بھول جاؤ، تو ہم تو لکھ لیتے ہیں اس کو لکھ لیتے ہیں، باقی جو کرے اللہ کے لیے کرے، اور نمبر دو اپنے نبی کے سنت کے سانچے میں ڈال، کہ میرے نبی نے کیسے کیا، بھائی میرے نبی نے بھی شادی کی، بچیوں کی بھی شادیاں کرے، میرے نبی نے کاروبار بھی کیا، میرے نبی نے نماز بھی پڑھی، تو ہم نماز تو نبی کے طریقے کے مطابق پڑھے، لیکن کہے تجارت نہیں اپنی مرضی سے، شادی اپنی مرضی سے، ہدیہ اپنی مرضی سے، معاشرت اپنی مرضی سے، یہ تو پھر آدھا کام ہو گیا، پوری زندگی کو نبی کے سنت کے سانچے میں ڈال دو، تو ہمارے مشکلات، ہماری تکلیفیں، ہماری پریشانیاں نبی کے سنت پر آنے سے ہٹی، اور اگر ہم نبی کے سنت پر نہیں آنا چاہتے، تو وہ کسی نے جملہ کہا، کامیاب نہیں ہونا چاہتے ہو، ناکام زندگی گزار کے دیکھ لو کیسے مزہ آ رہا ہے تم کو، اگر کامیاب ایک انسان نہیں کہ نہیں نہیں یہ تو میں نہیں کر سکتا، تو پھر ناکام زندگی گزار کے دیکھ کہ اس میں مزہ آ رہا ہے، لیکن انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات نے دنیا میں کامیاب زندگی گزاری، کامیاب زندگی کی دعوت تھی، اور کامیاب زندگی ہمیشہ اصولوں پر ہوتی، کامیاب انسان دنیا کے اندر بھی تلاش کرو، اصول ہوتے ہیں ان کے، کامیاب ادارے ان کے اصول ہوتے ہیں، اس لیے میرے دوستو ہم اپنی زندگی شریعت کے اصولوں پر گزارے، اللہ کو ناراض نہ کرے، کل ایک حدیث پڑھی، دل چاہتا ہے بار بار اس کو پڑھوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بسا اوقات انسان ایک اچھی بات کرتا ہے اور اسے اس اچھی بات کی حیثیت کا پتہ نہیں ہوتا. یعنی اس کا مقصد ہوتا ہے یہ تو بہت معمولی سی بات ہے، یہ تو بہت معمولی سی بات ہے، لیکن فرمایا اس بات پر اللہ تعالی اس سے خوش ہو جاتا ہے تا قیام قیامت اللہ اس سے اپنے راضی ہونے کا فیصلہ کر لیتے کہ یہ اس نے اتنی اچھی بات کہی. اللہ پاک اتنا خوش ہو جاتے ہیں، اعلان ہو جاتا ہے بھائی میں اس سے قیامت تک کے لیے خوش، یہاں تک کہ میرے پاس آئے گئے، اتنی اچھی بات کی اس نے. اور فرمایا بسا اوقات اللہ کے نبی نے فرمایا انسان ایک غلط بات کرتا ہے، ایک بری بات کرتا ہے اور اسے اس کی حیثیت کا پتہ نہیں ہوتا، وہ سمجھتا ہے کیا ہو گئے تو ایسی معمول ہے کیا. اللہ کو وہ بات اتنی ناپسند ہو جاتی ہے تا قیام قیامت اللہ اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے، اپنی رحمتوں کو ہٹا لیتا ہے کہ ایسا بیکار آدمی، ایسا گھٹیا آدمی، ایسی بری بات، ایسی گھٹیا بات، ایسا گندا جملہ، ایسا برا جملہ. اس لیے ہم اپنی اس زبان پر کنٹرول رکھیں، اپنی زندگی کو اصولوں کے ساتھ، شریعت کے ضابطوں کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور جس طرح رمضان المبارک میں ہم نے اہتمام کیا، یہ اہتمام پوری زندگی موت تک کرنے کی نیت کر لیں. دین صرف رمضان میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں موت تک شریعت کا مکلف کی، اس لیے نیت کر لے کہ صرف رمضان نہیں، میں پوری زندگی فجر جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھوں گا. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ تو کہہ دو نا میرے پیار، فجر کی جماعت پوری زندگی، کوئی عذر نہ ہو. ایک تو عذر ہے بیمار ہے، ایک سفر ہے، تکلیف ہے، کوئی عذر نہ ہو تو فجر کی جماعت مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ تعالی. نبی علیہ السلام نے فرمایا فجر عشاء کی نماز منافقین پر بھاری، اور فرمایا پتہ چل جائے نا کہ اس میں ثواب کتنا ہے، گھٹنوں کے بل چل کر مسجد میں آئے، پتہ چل جائے کتنا ثواب ہے، پھر نیند نہیں آئے گی. پتہ چل جائے کہ صبح صبح مال جا رہا ہے بکنے کے لیے، خریدار کا فون آ گیا رات کو 4 بجے کنٹینر روانہ کرو جلدی، تو بس پھر نیند آئے گی، پھر تو خود بھی نہیں سوئے گا اوروں کو بھی سو، اٹھو بھائی سارے اٹھو، کنٹینر روانہ کرو بھائی جلدی کرو. ایسے ہی جنت کے کنٹینر روانہ ہوتے ہیں رات کو 4 بجے، جنت والوں کے کنٹینر روانہ ہوتے ہیں جنت کی طرف اللہ کے نیک بندوں کی. تو اس لیے یہ نیت اور عزم کر لے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا والی زندگی دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کاموں سے بچائے، ان باتوں سے بچائے جس پہ اللہ ناراض ہوتا ہے. اللہ ہمیں اپنی ناراضگی، ہماری اولادوں کو اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی سے، قہر و غضب سے بچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.